یعنی یہ بات سوچنے والی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے خون میں وہ کون سی بات ہے کہ جو فار اللہ ہو گیا. ہم یہ سلام کرتے ہیں نا السلام علیک یا فار اللہ، کہ اے وہ ہستی کہ جس کے بہے ہوئے خون کی ذمہ داری بدلہ لینے کی خدا نے اپنے اوپر لے لی، کہ جس کی شہادت کو خدا نے خود اپنے اوپر لیا، اپنا نقصان تصور کیا، اپنا اپنی مصیبت تصور کیا. تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ کہ انسان کا جو معیار ہے، انسان کا خدا سے جس درجے کا تعلق ہے، وہی چیز اس کی پوری زندگی کو حیات کا تعلق ہے. انہیں اس بات پر غور کریں کہ ہم مظالم دنیا میں ایک سے بڑھ کر نہیں ہے، لیکن کسی چیز کا وصل کیوں نہیں ہے؟ سیکنڈ ورلڈ وار میں لاکھوں افراد مار دیے، کسی چیز کا وصل کیوں نہیں؟ انہیں حالانکہ امام علی علیہ السلام کیا ایک تلوار، ویسے نوز کرتا میں بات کر رہا ہوں کہ ایک تلوار کے زخم سے شہیدوں کا انتقال کرے، لیکن آپ اس واقعے کو سنتے ہیں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں. مظلومانہ شہادت نہیں ہے، اپنے گھر میں موجود ہیں، اپنے فرزندوں کے درمیان موجود ہیں، لیکن یہ چیز ہماری آنکھوں سے آنسو نکال دیتی ہے. اگر آپ رمضان کی راتوں میں دعائیں ابو حمزہ سمالی پڑھتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. یہ کیا چیز ہے؟ میں نے خود کئی دفعہ اس بات کو محسوس کیا ہے کہ بالکل ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس دعا کے پڑھنے والے سے کوئی چیز نکل رہی ہے جو یہاں تک پہنچ رہی ہے، خاص طور سے رمضان کی راتوں میں. پھر امام سجاد علیہ السلام کی دعائیں مکارم الاخلاق ہے، دعائیں توبہ ہے، دعائیں ابو حمزہ سمالی ہے. اور اس چیز کو حیران ہو کر میں نے سوچا ہے کہ یہ کیا چیز ہے کہ جو 1200-1300-1400 سالوں کے باوجود اس طریقے سے زندہ ہے؟ یہ کون سے اثرات ہیں؟ تو یہ اصل ہے، یعنی کہ ہمیں بھی اگر آگے بڑھنا ہے تو اس طریقے سے اس راہ پر آگے بڑھنا ہے. اگر ہمیں بھی عبادت انجام دینا ہے تو اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے، عبادت انجام دینا. یہ نہیں خالی اہتمام کر دیا ہے عبادت، نہیں، بلکہ خدا سے اس چیز کو مانگے، خدا سے اس چیز کی طلب و تمنا کریں کہ خدا ہمیں عبادت کی حقیقت، حکمت اور اصل تک پہنچائے. یعنی خدا ہمیں ایسا نہ رہنے دے کہ ہم خالی نماز پڑھنے والے ہی رہیں یا روزہ رکھنے والے ہی رہیں، بلکہ خدا ہمیں وہ بنا دے کہ ہم اقیم الصلاۃ کی تفصیل ہوں. اقیم الصلاۃ یعنی خدا سے ملاپ کا رشتہ قائم کرنا، خدا سے وصال کا رشتہ قائم کرنے والا بننا. خدا ہمیں اس روزے کی حقیقت تک پہنچائے، درست؟ تو اگر آپ کو پوچھنا چاہتے ہیں اس میں تو آپ پوچھ لیں، پھر انشاءاللہ آگے اس کو لے کے چلتے ہیں. کل میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ان عناصر کا تذکرہ کروں کہ وہ عناصر جو عبادت کے سر اور باطن کو تشکیل دیتے ہیں، یعنی وہ کون سی چیزیں عبادت میں ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے عبادت اہمیت اختیار کرتی ہے اور عبادت کا صحیح فائدہ انسان کو پہنچتا ہے.
سوال یہ بار بار یہ بات ہو چکی ہے کہ جو ہم بات کرتے ہیں عبادت کی اور ان درجات کی، ہماری عبادت تو ہم نے بات کیوں نہیں کر رہا؟ پہلے
بھی
بات ہو چکی ہے،
کچھ
بھی یہ ایسی بات ہے جس کا
ارادہ بھی دیکھیں. وجہ تو میرا خیال ہے بہت ظاہر ہے، ابھی بھی ہم نے یہ بات کہی کہ ہم جب تک غفلت سے، ہم جب تک اپنی جہالت سے باہر نہیں آئیں گے یہ اثر پیدا نہیں ہوگا. کہ امام یہ فرماتے ہیں کہ خدا سے یہ عبادت سے قریب ہو. ابھی ہم نے جو حدیث پڑھی کہ عبادت کی طرف والہانہ انداز سے دوڑ کے آگے بڑھنا چاہیے، یہ چیز ہمارے اندر نہیں پیدا ہوتی. یعنی کہ ہم نماز اس طریقے سے نہیں پڑھتے کہ حالت شوق میں، جو پیغمبر اکرم کے جو واقعات ہیں کہ ہم نماز کے یا اذان کا وقت آتا تھا تو آپ کا یہ چیز کیفیت پڑی جاتی اور آپ کہتے تھے اریٹھنا یا بلال، کہ اے بلال جلدی سے اذان دو میں نماز ادا کروں، مجھے راحت ہو. یعنی مجھے ایک قلب میں ایک اثر ہے کہ مجھے کچھ کسی کے پاس جانا ہے، مجھے کہیں پہنچنا ہے. ظاہر ہے کہ یہ ان ہستیوں کی ان حضرات کی کیفیت ہے. لیکن ہمارے ساتھ مسئلہ یہی درپیش ہے کہ ہم ظاہر میں بہت زیادہ الجھ گئے اور جو باطن یا حقیقت ہے اس کی طرف ہماری توجہ بہت کم. مجھے یہ بات سمجھ ہوتی کہ ہمیں جیسے میں ایک چیز عرض کر کہ ایک زمانے میں یہ احساس تھوڑا سا پیدا ہوا تھا کہ شاید اب میں جو کچھ چاہتا ہوں تو خدا کے لیے آئمہ کے لیے چاہتا ہوں, انہیں وہ کیفیت پیدا ہو رہی ہے حاصل ہو رہی ہے. جیسے ہی یہ خیال پیدا ہوا اسی سپنے میں خواب دیکھا اور اس خواب میں یہ دیکھا کہ میری نظروں کے سامنے ایک طرف تو امام کا روزہ ہے وہ چیز ہے اور ایک طرف چیز ہے کہ جیسے میری اولاد ہے وہ ایک مشکل میں مبتلا ہے اور میری اولاد کی مشکل مجھے امام کے روزے کی طرف جانے کی ضرورت. جواب ملیا کہ جس طریقے سے کہ جو کچھ خرافہ ہیں ان کے بارے میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ بیٹھے بیٹھے ایک دم خوشی سے بولے اللہ تیرا شکر. پوچھنے والوں نے پوچھا کہ کیا ہو, کہنے لگے میں 25 سال سے اس بات کی محنت کر رہا تھا کہ اولاد کی محبت خدا کی محبت پر غالب نہ آئے اور آج میں اس میں کامیاب ہو گیا. یہ مسائل ہیں, یعنی ظاہر سے ہمارا تعلق زیادہ شدید ہے, باطن کے بارے میں ہم صرف لفظ الفاظ کی بات کرتے ہیں, وہ تعلق اسٹرانگ نہیں. اس وجہ سے عبادت کا ہمارے پاس ظاہر رہتا ہے باطن سے ہمارے لوگ شاید یہ
اگر آپ ہر چیز اصل ہے یا جو ظاہر جو ہے اس کو معین کرنے کی اس کی جیسے روزے ہیں معین تعداد ہے, نمازیں ہیں, اس کی رفاتیں ہیں, سن تھکاوٹ ہے, اتنی ضروری لوگ ہر چیز باتیں ہیں ان چیزوں کا کیا.
تو یہ آپ کے پاس جو ظاہر ہے یہ بھی باطن کی کسی حقیقت کو ریپرزینٹ کر رہا ہے, یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ظاہر فضول ہے, یہ میں نے نہیں کہا. میں نے آپ سے کہا کہ ظاہر جو ہے وہ باطن کا سایہ ہے, باطن اصل ہے یہ اس کا اس کی ایک شکل ہے, وہ حقیقت ہے یہ مجاز ہے. اب مثال کے طور پر روزے ہیں, روزے ظاہری طور سے جو آپ رکھتے ہیں اس کی ایک حکمت اور حقیقت نہیں, خدا نے بیان کی کتب علیکم الصیام اس لیے آیت کیا لعلکم تتقون, ابھی تو بتا رہے کہ یہ جو روزے ہم نے تمہارے لیے فرض کیے کس لیے فرض کیے, تاکہ تم تقوی کو حاصل کرو. انہیں روزے رکھنے کا مقصد بھوکا پیاسا رہنا نہیں ہے, خدا کو اس چیز سے بالکل دلچسپی نہیں ہے کہ انسان بھوکا پیاسا رہے.
گزارش سے جو بات کی انہوں نے جیسے اسکول میں جاتے ہیں تو اس میں ظواہر جو ہیں وہ اہم ہیں, وقت پہ آنا وقت پہ جانا اور کتاب اور کاپی, لیکن جو اس کے اصل ہوتے ہیں وہ علم ہوتا ہے جو حاصل کیا ہوتا ہے, وہ ظواہر کے ذریعے ہی طالبات کو رستا
جی. اور اس میں نہیں وہ تو ہے بالکل کہ کیونکہ ہم ابھی ہماری مثال ایسی ہی ہے کہ ابھی ہم بالکل نکلیں باہر, یعنی اپنے خول سے باہر نکلیں, تو ظاہر ہے کہ جو ابھی چیزیں ہمارے سامنے ہیں ان کے ذریعے سے باطن تک پہنچنا ہے. یعنی اصل بات میں کیا کہہ رہا ہوں, اصل بات جو میں کہہ رہا ہوں وہ یہ کہہ رہا ہوں کہ ظاہر سے باطن تک پہنچنا ہے. ہاں یعنی اگنور نہیں کرنا, کیونکہ اگنور کریں گے تو آپ کے پاس کوئی اور چیز نہیں آگے بڑھنے کی.
وہ
سکتا ہے کہ دھوکا ہو, کیونکہ اس چیز کو امام خمینی علامہ طباطبائی سب نے یہ بات کہی ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا کرنے کا سب سے زیادہ حقدار ہے جذب و مستی میں آگے چھوڑ دینے کا, تو وہ کرم کرے گا اس لیے کہ آپ سے زیادہ بلند کوئی نہیں ہوتا, لیکن اس کے باوجود آپ نے ظاہر اور باطن دونوں کو پورا اس لیے کسی انسان کے لیے جائز ہی نہیں ہے, جو سوچتا ہے وہ گمراہی کا شکار ہے.
رسول
ایمان لے آئے رسول, بما انزل الیہ من ربہ، جو کچھ اس کی طرف نازل ہوا اس کے رب کی طرف، والمؤمنون، اور رسول کے ساتھ مومن بھی ایمان لائے. والمؤمنون کا مطلب ہے کہ رسول کے ساتھ جو کچھ خدا نے نازل کیا اس پر ایمان لانے والوں میں مؤمنین بھی شامل ہیں. اس کے بارے میں روایت ہے کہ جب پیغمبر اکرم معراج پر پہنچے اور وہاں پہنچے تو پھر یہ صدا آئی کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، تو یہ والمؤمنون پیغمبر نے اپنی طرف سے پڑھایا، یعنی صرف میں اکیلا ایمان نہیں لایا ہوں بلکہ میرے ساتھ ایک جماعت بھی ہے کہ جو میرے ساتھ ایمان لانے والوں میں شامل ہوں. آمن الرسول، یعنی ایک صدا سمجھی آئی کہ جو رسول یہ ہستی جو یہاں پر ایمان لائے جو خدا نے نازل، تو پیغمبر نے فرمایا والمؤمنون. ایک روایت بیان کی میں اس کے بیک گراؤنڈ میں جو حدیث معراج کی حدیث میں موجود، اور پھر اس کا اگلا فطرہ ہے کلن آمن باللہ، کلن یعنی یہ سب کے سب، پیغمبر اور مومنین سب کے سب ایمان لائے باللہ و ملائکتہ ہی و کتبہ ہی. رسالت کوئی تقریب نہیں،
لیکن یہ بھی ہے کچھ رسولوں
میں فضیلت الگ چیز ہے، لیکن باعتبار رسالت کے سب کے سب خدا کی جانب سے ہیں اور خدا کا پیغام اور خدا کی شریعت پہنچاتے ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں کسی طرح. ذاتی درجے میں فضیلت میں فرق، لیکن رسول ہی باعتبار رسول کوئی فرق نہیں.
سوال ہے یہ جو سوال ہے کہ غیب پر ایمان لانا، تو غیب پر اگر وہ غیب ہے تو ایمان کیسے لائے، کیوں کر لائے؟ جنہیں اللہ پہ تو جیسے بات ہوئی کہ ظاہر ہے تمام باتیں، تو ملائکہ پہ کیسے ایمان لائے، کیوں کر ایمان لائے؟ اور اگر جب شرط اولی ملتی کہ غیب پہ ایمان لائے، تو وہ ایک عام آدمی کے لیے یہ ممکن کیوں کرے کہ جب ہے ہی ہو غیب تو ایمان کیسے لائے؟
اس کا ایک جو بالکل بادی نظر میں جو پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ رسول پر اعتماد کر کے ایمان لائے، یعنی کہ شروع شروع میں جن افراد نے ظاہری طور سے ایمان قبول کیا تھا وہ رسول اللہ پر اعتماد کی وجہ سے، کہ جس ہستی نے ان ساری چیزوں کو پیش کیا اس کا ایک اجمالی طور سے ایک تصور ہم اپنے اندر پا رہے تھے کہ کوئی ایک حقیقت ہے. ایک ہستی آئی، اس نے اس چیز کو سامنے رکھا، اس ہستی کے کردار کو دیکھ کر اس پر اعتماد کے ذریعے سے، اور شاید یؤمنون بالغیب، جو غیب کے لفظ ہے وہ اسی کانٹیکسٹ میں آ رہا ہے کہ یہ پیغمبر ظاہر ہیں اور جو یہ بتا رہے ہیں اگرچہ یہ غیب ہیں لیکن ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں ان کی وجہ سے. پہلی اسٹیج یہ سمجھ میں آتی ہے، یہ ہے. لیکن اس کے بعد پھر آپ مرحلہ
آپ نے ایک ریکارڈ کیا تھا انعام کا قول کہ محبت تین جو ہے اس کی محبت، یعنی کہ حقیقی
محبت کا مطلب ہوتا ہے کشش، اٹریکشن، کہ انسان دین کو اس نیت سے اختیار کرے، یعنی کہ جیسے مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ مجھے فلاں چیز پڑھنا ہے، مجھے فلاں چیز بننا ہے، اب یہ بات کیوں کہتے ہیں؟ کوئی انسان اس لیے کہتا ہے کہ جناب اس میں جو ہے میں نے فلاں صاحب کو دیکھ لیا وہ بہت پیسے کما رہے تھے، لالچ ہے، صحیح ہے. کوئی یہ کہتا ہے کہ جناب جو ہے میرے ابا اتنے خوں رہے ہیں کہ وہی ڈنڈا لے کے بیٹھے ہوں گے، اگر تم انجینئر نہیں بنے تو چھوڑوں گا نہیں، خوف ہو گیا. اور تیسرے درجے پر یہ بات آئی کہ نہیں، آپ کہیں کہ مجھے جو ہے یہ شعبہ بہت پسند ہے اس لیے میں اس سے قریب ہونا چاہتا ہوں، یہ محبت. تو دین کی طرف انسان کیسے نزدیک ہو؟ محبت کے ذریعے سے، یعنی نہ لالچ کی وجہ سے، نہ خوف کی وجہ سے، بلکہ دین اور جو دینی اقدار ہیں ان سے کشش اور شوق کی بنیاد پر کریں.
کیونکہ اگر آپ
مراد ہیں
وہ جو قول تھا اس سے مجھے یہ امپریشن ملا. یہ تو آپ بتا رہے ہیں کہ دین کی طرف بڑھنے کے لیے تو محبت
دین. امام بھی فرماتے ہیں کہ کیا دین حل الدین الا الحب, کیا دین محبت کے علاوہ بھی کچھ اور ہے؟
دین محبت,
دین کی طرف بڑھنا. افضل الناس من عشق العبادۃ, انسانوں میں سب سے افضل وہ ہے جو عبادت سے عشق کرے. ٹھیک ہے, یہ بھی میں کافی مرتبہ دوہرا چکا ہوں, انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا کہ شوق اور عشق کا فرق, یہ بھی بہت خوبصورت.